بھی دکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی صاف کرتا جاتا ہے. ابھی حضرت شاہ جی صاحب نے جو گفتگو کی ہے, ورنہ مجھے تاریخ میں ایک ہستی یاد آ رہی تھی جنہیں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مجدد الف ثانی پہلی دفعہ کہا تھا, تو وقت کے بادشاہ نے کہا میں انہیں سونے میں تولوں گا. شاہ جی صاحب ہم بادشاہ نہیں ہیں, لیکن یقین جانیے آپ کی گفتگو سن کے دل کر رہا تھا اگر ہم بادشاہ ہوتے اور آپ کو سونے میں بھی تول دیتے تو آپ کے علم کی اور عمل کی قدر کا حق ادا نہ ہوتا. آپ کا ایک ایک لفظ ہم جیسے لوگوں کے کئی کئی سالوں کے وعظوں سے زیادہ قیمتی ہے. تاج محل کی تعمیر آسان ہے, شخصیت کی تعمیر مشکل ہے. آج آپ اس ہستی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انسان تراشے ہیں, جو پتھروں کو تراش کے لال بنا رہے ہیں, پھل کے نیلی بام مدتوں مہوے خرام رہتا ہے, تب کہیں ایسی نابغہ روزگار ہستیاں پردہ غیب سے منصہ شہود پہ آتی ہیں جو نہ صرف وقت کی آواز پہ چلنے والی بلکہ وقت کو آواز دینے والی ہوتی ہیں. کسی سیلاب کے سامنے تنکے کی طرح بہہ جانا تو آسان ہے, لیکن مضبوط چٹان بن کے دھاروں کا رخ موڑ دینا مشکل ہے. ابھی حضرت شاہ جی صاحب قبلہ جب جوش جذبات میں بول رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا میدان کربلا سے حسینی صدائے بازگشت سنائی دے رہی, جس وجود میں خون حسین گردش کر رہا ہے وہ کس طرح وقت کے جابروں کو تسلیم کر سکتا ہے. ہمیں فخر ہے اس قائد پر جس نے وقت کے حکمرانوں کے چہروں پر بننے والی شکنوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے رضائے مصطفیٰ کو پیش نظر رکھا ہے. اور ان طلباء کو بھی یا ان علماء کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہیں ایک ایسی ہستی کے پاس ایک عرصے تک رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی حضرت شاہ جی صاحب کی صرف کتابیں پڑھے, اسے نہ پتا ہو کہ آپ تدریس بھی کرتے ہیں, خطاب بھی فرماتے ہیں, کسی جماعت کے قائد بھی ہیں, صرف کتابیں پڑھے, تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہستی صرف کتابیں ہی لکھتی ہے, یہ کوئی اور کام نہیں کرتے ہوں گے, اس لیے کہ کتابیں لکھنے کے لیے بھی بڑی قلمی ریاضت کی ضرورت ہے. خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے کسی مصرع تر کی صورت, اور پھر اعلی درجے کا ادب تخلیق کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی حضرت شاہ جی صاحب کی صرف کتابیں پڑھے تو وہ کہے گا یہ ہستی دن رات کتابیں لکھنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہوں گے, اور اگر کوئی آپ کے خطابات سنے, دیگر شعبہ حیات سے واقف نہ ہو, تو یہ سمجھے گا کہ وہ ہستی جو رات کو راولپنڈی میں تقریر کر رہے ہیں اور دوپہر کے وقت دوسرے دن کراچی جا کے میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں, یہ صرف خطاب ہی کرتے ہوں گے, کتنی ہوش ربا مصروفیات. اور اگر کوئی آپ کی تدریس کو دیکھ لے تو یہ سمجھے گا کہ تدریس میں چونکہ استقامت اور تسلسل کی ضرورت ہے, تو یہی سمجھے گا کہ یہ بس تدریس ہی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک شعبہ اپنایا اور اسی کے ہو کے رہ گئے, مدرس ہوئے تو ساری عمر تدریس میں ہی گزاری. بعض لوگوں پہ خطابت ایسی غالب آئی کہ خطابت کے سوا وہ کچھ کر ہی نہیں سکے, اور بعض لوگ لکھنے بیٹھے تو بس کاغذ اور قلم کے ہی ہو کے رہ گئے اور کچھ نہ کر سکے. پر آج ہم اس ہستی کی خدمت میں بیٹھے ہیں جو ایک گلاب نہیں بلکہ پھولوں کا گلدستہ ہے. ان کی کتابیں پڑھنے والا برملا کہتا ہے کہ اس دور میں آپ جیسا مصنف کوئی نہیں ہے, اور تقاریر سننے والا یہ بول اٹھتا ہے کہ ایسا خطیب نہیں نظر آتا جس کے لفظ جمی ہوئی برف میں بھی آگ لگا دیں. میرے لفظوں کی تائید نہیں کی آپ نے، حالانکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے لفظ جو ہے اس ٹھنڈک میں بھی سینوں کے اندر جوش جذبات کو گرما رہے تھے، اور آپ اگر تدریس کرتے ہوئے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ رازی و غزالی زمان کی روحیں آپ کو براہ راست فیض عطا کر رہی ہیں، اور وارث علوم مرتضوی بن کے آپ علم کو تقسیم فرما رہے ہیں. آپ کی زبان سے فیضان فرمان مصطفیٰ ملتا ہے تو نگاہ سے فیضان مصطفیٰ ملتا ہے. میں اپنے لیے بڑی ہی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے چند گھڑیاں اس محفل میں حاضری کی سعادت ملی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں سنانے کے بجائے سننے کا لطف زیادہ ہے، اور اسی کا اظہار میں نے شروع میں کیا کہ بعض اوقات لائبریریاں کھنگالنے سے وہ کچھ نہیں ملتا جو کسی مرد کامل کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنے سے مل جاتا ہے. لیکن حضرت قبلہ شاہ جی صاحب نے حکم فرمایا ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ، 23 سپارہ سورہ سواد آیت نمبر 29 کے چند پہلے الفاظ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. یہ ادارے کس مقصد کے لیے قائم کیے گئے؟ قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے کے لیے.
سبحان
باقی علوم معاون ہیں، اور اصل مقصد جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے. میں نے خطبہ کے دوران وہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں قرآن مجید کا تعارف خود اللہ رب العالمین نے کروایا ہے، اور میں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت مبارکہ کے ترجمے سے پیشتر دور حاضر میں اسلام کے پیغام کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر آیت مبارکہ کا ترجمہ کروں گا. شہر میں دو منزلہ مسجد تھی، نیچے دکانیں تھیں، اوپر والے حصے میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں. اذان فجر سے پہلے مؤذن اٹھا تیاری کر رہا تھا فجر کی اذان کہنے کے لیے کہ نیچے ایک دکان کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو مؤذن دوڑا دوڑا نیچے آیا. کیا دیکھا؟ ایک دکاندار دکان کا دروازہ کھول رہا ہے. تو مؤذن نے کہا بھائی ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی، تم اتنی جلدی آ گئے ہو، اتنی جلدی دکان کا دروازہ کھول کے کیا کرو گے؟ اس شخص نے کہا تمہیں پتا ہے میں ہوٹل کرتا ہوں اور لوگوں کو صبح ناشتہ کرواتا ہوں، دن کو کھانا کھلاتا ہوں، ابھی جب سورج طلوع ہوگا لوگ تو آ جائیں گے ناشتے کے لیے، تو میں پہلے ہی آ جاتا ہوں، اذان فجر کے وقت ہی آ جاتا ہوں، دکان کھول کے صفائی کرتا ہوں، چیزیں ترتیب سے رکھتا ہوں. یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا اور دکان کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا. آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ دکان کی صفائی کرنے کے لیے آیا ہے تو پہلا کام کیا کرے گا؟ جی سب سے پہلے وہ لائٹ آن کرے گا. روشنی ہوگی تو صفائی ہوگی، اور اگر اندھیرے میں وہ صفائی شروع کر دے تو ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کبھی ایک چیز سے ٹکرائے گا کبھی دوسری چیز سے. تو صفائی بعد کا کام ہے، روشنی کا انتظام پہلا کام ہے. کمرے کی صفائی کرنی ہو، گھر کی صفائی کرنی ہو، دکان کی صفائی کرنی ہو، اور چیزوں کو ترتیب سے حسن و زیبائش سے رکھنا ہو تو پہلے روشنی کا انتظام ضروری ہے. جس طرح دکان کی صفائی کے لیے اور چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے پہلے روشنی ضروری ہے، اسی طرح شخصیت کی تعمیر کے لیے پہلے ذہن کی روشنی ضروری ہے. اگر ذہن روشن نہیں، اگر دماغ روشن نہیں، تو کبھی شخصیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی. خالق کائنات نے صرف ظاہر اور باہر کی روشنی کے لیے یہ مادی چاند ہی، سورج اور چاند ہی نہیں بنائے، بلکہ خالق کائنات نے دل و دماغ کی روشنی کے لیے وہ نور بھی بھیجا ہے جس کی چمک سے دل اور دماغ منور ہو جاتے ہیں، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. استغاثہ کر لیں آل رسول کا دامن پکڑ کے، اگر نظر کرم ہوئی تو آج یقین بیڑا پار ہو جائے گا، دل چمک اٹھیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. ویسے مانتے ہیں کہ دنیا میں جو شعور ہے وہ حضور کا صدقہ ہے. کتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں انہیں زندگی کا شعور ہی نہیں، اور اس محفل میں حضرت شاہ جی صاحب وہ شعور ہی تقسیم کر رہے ہیں. یوں ہی نہ محفل میں بیٹھ کے ایک جلسہ سمجھ کے اٹھ کے چلے جانا، بلکہ غور کرنا بانٹا کیا جا رہا ہے. پروفیسر اے کے براؤن نے اپنی کتاب دا ایجوکیٹرز کے اندر لکھا ہے، آج دنیا میں جتنا شعور ہے وہ شعور محمدی کا صدقہ ہے. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے،
چمکانے والے
میرا دل بھی چمکا دے. آج اسلام کے خلاف دنیا میں یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، رسول عربی کے کردار کے زور پہ پھیلا ہے. قرآن میں کسی مقام پہ تلوار کی قسم نہیں ہے، نیزے کی قسم نہیں ہے، اور تیر کی قسم نہیں ہے. ہاں اگر قرآن اٹھاتا ہے تو قلم اور سطروں کی قسم اٹھاتا ہے. نون والقلمی وما یسترون. ایمان سے بتائیں جو کتاب تلوار کا ذکر ہی نہ کرے اور قلم کی قسم اٹھائے، وہ علم پھیلا رہی ہے یا دہشت گردی پھیلا رہی ہے؟ حضرت شاہ جی صاحب تو نہیں ڈرے، بڑی بلند آواز میں انہوں نے بات کی ہے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کی آواز امریکہ تک نہیں پہنچے گی، بلند آواز سے بولیں. قرآن دہشت گردی پھیلا رہا ہے یا علم پھیلا رہا ہے؟ مکے میں پہلی وحی نازل ہوئی، 16 یا 17 آدمی قلم چلانا جانتے ہیں، بعض نے کہا 18 آدمی قلم چلانا جانتے ہیں. تلوار ساری قوم چلانا جانتی ہے، لیکن قلم صرف 18 آدمی چلانا جانتے ہیں. اللہ نے پہلی وحی میں قلم کی برکتیں بیان کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قوم قلم سے آشنا ہی نہیں، قوم تو تلوار سے آشنا ہے، پر خالق کائنات تلوار کی برکتیں نہیں بیان کر رہا، قلم کی برکتیں بیان کر رہا ہے. قوم قلم سے آشنا ہی نہیں، قوم تو تلوار چلانا جانتی ہے، پر خالق کائنات قلم کی برکتیں بیان کر رہا ہے. پہلی وحی میں قلم کی برکتیں بیان کی گئیں. ایمان سے بتائیں پھر اسلام علم پھیلا رہا ہے یا دہشت گردی پھیلا رہا ہے؟ اسلام شعور بانٹ رہا ہے، اسلام انسان تراش رہا ہے، اسلام انسانوں کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کا تعارف خود کروایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک. کتاب مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لفظی معنی ہے لکھنا لیکن لکھے ہوئے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یا نکرہ ہے آگے فعل اس کو معرفہ بنا رہے، انزلناہ وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے.
سبحان اللہ،
کس نے نازل کیا ہے؟ واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں یہ واحد متکلم معظم بنفس ہی ہے، کہ میں اپنی تمام صفات کمال، صفات جلال، صفات جمال اپنی تمام تر بزرگیوں کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، مجھے بھی دیکھو اور میری صفات کو بھی دیکھو.
سبحان اللہ.
کتاب انزلناہ وہ کتاب جسے ہم نے نازل کی ہے، وہ کتاب جسے. اور ہم کون ہیں؟ ہم تمہاری تقدیر لکھنے والے ہیں. ہم کون ہیں؟ تمہیں ایک جہان سے دوسرے جہان میں بدلنے والے ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرنے والے ہیں. جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے حکم کے تابع ہے یا اللہ کے حکم کے ساتھ ٹھہری ہوئی؟ اور اگر زمین پیروں کے نیچے سے نکلنے لگے ہم جیسے شخص اسے روک سکتے؟ انزلنا، اس کے اندر جو اللہ کی عظمت ہے اس کا احساس پیدا کرے. واحد ذات نے جمع کا صیغہ اس لیے بولا کہ میری عظمت کا خیال کرنا. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا امتی قیامت کے میدان میں اس حال میں آئے کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہو لیکن اس کے دل میں میری عظمت ہو، تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی میں اس دل کو دوزخ میں نہیں جلاؤں گا جس میں میری عظمت ہے. انزلنا، جسے ہم نے اتارا ہے. یہ لفظ بتاتا ہے کہ قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، یہاں اسے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی دنیا میں رہ کے جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ حالانکہ موت نہیں آئی، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، جنت میں نہیں پہنچا. حضرت علی نے فرمایا کھا سکتا ہے. پوچھا کس طرح کھا سکتا ہے؟ فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھو، یوں مزہ آئے گا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہو.
سبحان اللہ،
اس مدرسے میں جنتی میوے تقسیم کیے جاتے رہے. یہ حضرات جو 8 سال تک 10 سال تک یہاں زانو تلمس طے کیے رکھے ہیں، یہ جنتی میوے ہی سمیٹتے رہے. قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، انزل نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے نازل کیا ہے، اسے اتارا ہے. قرآن کا تعارف، اس کے لیے دو چیزوں کو یاد رکھنا، بنیادی چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. نازل کرنے والا کون ہے اور کس کی طرف نازل کیا ہے؟ فرمایا انزل نہ ہو، جسے ہم نے اتارا ہے، الی کا، محبوب آپ کی طرف اتارا ہے. پہلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہیں، لیکن کوئی حضرت موسیٰ پہ، کوئی حضرت عیسیٰ پہ، کوئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتاری گئی ہے، لیکن قرآن امام الانبیاء کے سینے پہ اتارا گیا ہے. الی کا، محبوب آپ کی طرف اسے اتارا ہے. سب سے اولا و اعلی، ہمارا نبی کہتے ہوئے دل میں کوئی ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں کہ حضور ہمارے ہیں؟ سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا. تاریخ انبیاء پڑھ کے دیکھیں، ایک وقت میں اللہ نے 30-30 نبی بھی بھیجے ہیں.
سبحان اللہ،
اسلام کی خدمت کے لیے 30 نبی تبلیغ کر رہے ہیں اور عالم کفر جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے ایک موقع پر 30 نبیوں کو اکٹھا قطار میں کھڑا کر کے انہیں شہید کر دیا. حضرت موسیٰ اول العظم پیغمبر ہیں، لیکن آپ کو بھی اکیلے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کے ساتھ بھی اللہ نے حضرت ہارون کو نبی بنا کے بھیجا ہے.
سبحان اللہ،
تو پہلے ایک زمانے میں 10-10 نبی اکٹھے آ کے تبلیغ کرتے، 30 نبی اکٹھے آ کے تبلیغ کرتے، 100 نبی اکٹھے آ کے تبلیغ کرتے، پھر بھی عالم کفر ان کے آگے ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتا کہ نبیوں کی تبلیغ اس انداز میں اثر انداز نہیں ہو رہی. پہلے 100-100 نبی، 30-30 نبی ایک زمانے میں اکٹھے تبلیغ کرتے، پر جب اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو بھیجا ہے تو اکیلے بھیجا ہے، ساتھ کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجا. پر قربان جاؤں اس اکیلے محبوب کی شان پر، دنیا میں آئے ہیں تو اکیلے، پر اس اکیلے نبی نے دین پہنچایا بھی ہے، لوگوں کو دین سمجھایا بھی ہے اور دین نافذ کر کے بھی دکھایا ہے. سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی. کوئی حضور جیسا ہے جسے حضور کے ساتھ رکھ کے تولا جا سکے؟ سب سے اولا و اعلی. آخری بات کر رہا ہوں. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن، وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو اہل عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں.
سبحان،
آخری بات کر رہا ہوں. قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سیکھنا اور ہے. اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے. کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. پر سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. اعلی حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے, رحمان نے قرآن. پتا چلا پڑھنا اور ہے سیکھنا اور ہے. اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے, اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سیکھتے نہیں. اس ادارے کی تاسیس کا مقصد قرآن مجید کو سکھانا. مولانا جامی نے کیا خوب کہا, خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود کی لو کال محمد. کتنی اچھی جگہ ہے مسجد مدرسہ اور خانقاہ کہ جہاں آنے سے حضور کی خوشبو آتی ہے, کیلو کالے محمد کا پتہ چلتا ہے. آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ہستی جنہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید کی خدمت کے لیے وقف کی, ان کی محنتوں کی قدر کریں اور آئیں آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے میں بسر کریں گے. جن لوگوں نے قرآن سیکھا ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. حضور اپنی چچی جناب ام الفضل کے پاس تشریف فرما ہے. ام الفضل حضور کی خدمت میں بیٹھی ہیں. حضور نے فرمایا چچی تمہارے پیٹ میں جو بیٹا ہے جب دنیا میں آئے گا تو بڑا عالم ہوگا. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, پیدا ہوگا, پتا نہیں بیٹی یا بیٹا, پر حضور نے پہلے بتا دیا بیٹا ہوگا. فرمایا بڑا عالم ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے, قرآن سیکھا حضور سے, اور پھر قرآن سیکھنے کا اظہار, کہتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل گم جائے تو میں گھر والوں سے نہیں پوچھتا, بیوی بچوں سے نہیں پوچھتا اونٹ کی نکیل کدھر ہے, میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ میرے اونٹ کی نکیل گم گئی ہے, بتاؤ کدھر ہے. میں گمی ہوئی چیز قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. اور باب مدینۃ العلم مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک کی کوئی آیت تم پڑھو میں تمہیں بتا سکتا ہوں اس کا شان نزول کیا ہے, مقام نزول کیا ہے, وقت نزول کیا ہے, اس آیت سے کون سے مسائل کا پتہ چلتا ہے, اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کون سے معنی رکھتے ہیں. ایک سائل کھڑا ہوا عرض کرتا ہے شیر خدا کسی عالم سے 100 سوال پوچھیں تو وہ 70 سوالوں کے جواب دیتا ہے اور 30 کے بارے میں کہہ دیتا ہے میں سوچ کے بتاؤں گا, غور و فکر کر کے بتاؤں گا. کسی بڑے سے بڑے عالم سے 100 سوال پوچھیں وہ 70 سوالوں کے جواب دے گا اور 30 کے بارے میں کہے گا میں سوچ کے غور کر کے بتاؤں گا. شیر خدا کیا سبب ہے آپ سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے. آپ نے کبھی نہیں کہا میں سوچ کے بتاؤں گا, میں غور و فکر کر کے بتاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5. فرمایا تو نے فوراً کیوں جواب دے دیا, پہلے ہاتھ دیکھتا پھر گنتا 1 2 3 4 5 اور پھر مجھے بتاتا کہ شیر خدا میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں, تو نے فوراً کیوں بتا دی ہے؟ اس نے کہا شیر خدا یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے, ہاتھ کی انگلیاں تو واضح ہیں. حضرت علی نے فرمایا جیسے تیرے لیے ہاتھ کی انگلیاں واضح ہیں اس طرح میرے سینے میں قرآن و حدیث کا سارا علم واضح ہے. تجھ سے کوئی ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد پوچھے تو تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اور مجھ سے کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھے تو مجھے غور کرنے کی ضرورت نہیں, میرے سینے میں قرآن و حدیث کا سارا علم واضح ہے. انہوں نے حضور کی خدمت میں بیٹھ کے سیکھا. اور آج علوم مرتضوی کو اس ادارے میں بیٹھ کے وہ ہستی بانٹ رہی ہے جن کے وجود میں خون شیر خدا ہی گردش کر رہا ہے. الہی تاب ابد آستانے یار رہے, یہ آسرا ہے فقیروں کا, برقرار رہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
حضرات دین و ملت، اب میں سمیٹنا چاہوں گا محفل کو. میرے انتہائی محترم اور انتہائی معزز میری جماعت کی سپریم کونسل کے سربراہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے فیوز و برکات کا روشن نشان، عالی مرتبت عالی مقام دیوان آل سیدی دامت برکات القدسیہ اپنی علالت اور پیرانہ سالی کے باوجود تشریف فرما ہوئے. آتے ہی میں نے عرض کی تھی کہ جتنی دیر طبیعت قبول کرے آپ تشریف رکھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں بیٹھوں گا، اور آج کی بات نہیں، بہت کافی زمانے کی بات ہے کہ آپ نے مجھے محبتوں سے نوازا. شاید اس بات کا ذکر اتنا اچھا نہ ہو لیکن آ گئی ہے ذہن میں، تو مجھے وہ بات نہیں بھولتی جب حضرت کے ہاں خواجہ غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا اور میں حاضر ہوا تو ایک خطیب شہیر نے میری جماعت جماعت اہل سنت کو برا بلا کہہ دیا. میں نے سمجھا کہ بجائے اس کے کہ محفل کو بدمزہ کروں میں خود ہی چلا جاؤں، تو میں جب اٹھ کے نکلا تو حضرت نے اپنے عرس کی محفل کو چھوڑ کر آپ باہر تشریف لائے اور پورا اجتماع حضرت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو جانے دوں. تو میرے صفحہ دل پر اس زمانے سے ان کی وفا اور عطا کا نقش اتنا مضبوط ثبت ہوا ہے کہ میں اسے بھول نہیں سکا. آج وہ میرے لیے تشریف لائے، مہربانی فرمائی، اتنی علالت اور پیرانہ سالی کے باوجود تشریف فرما رہے. تو میں اگرچہ اب پروگرام سمٹ چکا ہے، بس تین منٹ کی ایک نعت ہوگی اور 5-7 منٹ کا خطاب حضرت کا ہوگا، اور پھر آپ کو پتہ ہے جس کا خطاب حضرت مفتی صاحب والا شان خطاب فرمائیں گے، اور الحمدللہ ان کو تقریر کرنی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے ان کو جوہر عطا کیے ہیں. تو میں اب 7 بچے اکٹھے بلاؤں گا تاکہ اب میں منٹوں کا کام لمحوں میں اب میں سمیٹ لوں. تو محمد منشاد حافظ، یہ پاک پتن شریف کا ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، اور وہاں سے پڑھنے کے لیے تشریف لایا. جو انگلینڈ کی بات سنا رہا تھا آپ کو وہ یہ تھی کہ وہاں ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا پڑھاتے ہیں، تو وہ یسر القرآن وغیرہ قاعدہ قرآن مجید بارہ پڑھاتے تھے مولانا. تو انہوں نے شاید اپنی شان میں کمی سمجھی کہ میں کہوں کہ میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں متن بیضاوی پڑھاتا ہوں، میں بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں. اے علماء کرام، قرآن پڑھانا شان میں کمی نہیں لاتا ہے، عزت کو دوبالا کرتا ہے. تو یہ جو بچے آج علوم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، گریجویشنیں کی ہیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ ہم ایک سال تک حفظ القرآن کی کلاس خود پڑھائیں گے. اور اب ماشاءاللہ قبل اس کے کہ ساتھ ساتھ ہی ایم اے کریں، تو چونکہ صرف بی اے تک پہنچ سکے ہیں تو میں ان کو جانے نہیں دے رہا تھا کہ جب تک آپ ایم اے نہیں کریں گے میں چھوڑوں گا نہیں. تو یہ قرآن مجید کی کلاس میں ان کو میں نے انگیج کیا ہے تاکہ حفظ کی رفتار بھی تو تیز ہو سکے. محمد رضا تشریف لاتے ہیں. اور یہ بچہ انتہائی غریب گھرانے کا بچہ ہے لیکن بڑا ماسٹر بچہ ہے، ہے کلر سیدہ کا، تو دبلے پتلے وجود کا ہے لیکن ماشاءاللہ علم میں بڑا مضبوط ہے. اور پیر سید ضمیر شاہ صاحب کنوا شریف سے ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں ایک بچہ دے رہا ہوں، آپ کو داخل کرنا ہوگا. میں نے کہا جی داخل کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ اس کی فیس بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا جی نہیں ہوگی، اور میں اس کو وظیفہ بھی دینا ہوگا. میں نے کہا جی دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ پیار سے اس کو رکھنا ہوگا. میں نے کہا جی پیار سے رکھوں گا. باقی پھر میرے ہاتھ دبا کے مجھے کہنے لگے ویسے یہ غریب ہے لیکن اس کے چچا زاد سارے آپ کے مرید ہیں اور انگلینڈ میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا اشارہ کریں تو سارے کام ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس کے انگلینڈ والے رشتہ داروں کا، بہت خوبصورت ان کا گھر ہے. ایک بھائی پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا مرید ہے، دوسرا بھائی پیر عبد القادر شاہ صاحب کا مرید ہے، دو بھائی میرے مرید ہیں. اور اسی طرح عورتیں بھی، لیکن ان کے گھر میں جس محبت اور پیار سے یہ لوگ چلاتے ہیں سب کی خدمت، سب کے ساتھ پیار، میں سمجھتا ہوں کہ نقشبندیوں، چشتیوں، قادریوں، سروردیوں میں یہ محبت آ جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں جی، سارے مسئلے حل ہو جائیں. اس کے بعد میں محمد عبداللہ کو بلاتا ہوں، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، بڑا میرے کالج کے زمانے کا دوست. گورنر کالج میں ہم نے اکٹھا پڑھا، ایف ایس سی ہم نے اکٹھی کی. تو اس کا ابا یہ ہندو گھرانہ تھا، میں آپ کو بتاؤں اس کے جو دادا جی ہیں وہ ہندو سے مسلمان ہوئے، اور الحمدللہ کایا ہی پلٹ گئی. اب میں وہ کہانی نہیں بتانا چاہتا کہ کس طرح تبدیلیاں آئیں، لیکن اس کا والد بھی اپنے والد کے ساتھ، ظاہر ہے دادا کے ساتھ بعض معاملات میں مجبور تھا، تو گورنمنٹ کالج میں تو مجھے لگ گئی محبت، میں اپنے پیروں کی بیعت ہو گیا. تو میں چپکے سے جاتا اور حاضریاں دیتا، تو ایک دن اس نے مجھے پکڑ لیا، پکڑ کہنے لگا کہ آپ کدھر جاتے ہیں. میں کہا یار میں درویشوں کی لڑ لگا ہوں، مجھے چسکا پڑ گیا ہے فقیروں کی تابے داری کا، تیری دنیا یہ نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ بھائی دوستی بھی کیا ہوئی. پھر جناب میں آپ کو بتاؤں، سن 68 میں وہ میرے ساتھ چلا، اور 68 سے لے کر کے آج تک اس کے دونوں بچے ادھر پڑے، آج دورہ حدیث پڑھ کے دونوں فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، اور دونوں کی دستار بندی ہوگی. تو میں بلاتا ہوں ساتھ صبغت اللہ کو، وہ بھی تشریف لے آئیں تاکہ ان کو بھی سند اکٹھی دے دی جائے. تو اب میں ایک ایسا نام آپ کے سامنے لینے لگا ہوں کہ ہمارے حضرت صاحبزادہ خالد سلطان صاحب ایک دفعہ بلوچستان سے بچے لائے، مجھے کہنے لگے میں داخل کرنے کے لائے ہوں. میں نے کہا کیسے ہیں وہ؟ کہنے لگے جی سارے 0 میٹر ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں یہ 0 میٹر کا مطلب یہ کیا ہے. بعد میں مجھے پتا چلا کل کو الفو بے نہیں آتی. وہ والا شاہ مجھے کہنے لگے کہ اگر ان کو بہت کچھ آتا ہوتا تو میں ادھر آپ کے پاس کیوں لے کے آتا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی حمزہ مصطفی صاحب کو بھی جزا دے. بلوچستان سے 34 بچے مجھے لا کر کے دیے جو یہاں پڑھ رہے ہیں. ان کے وظیفوں کا بندوبست مصطفی تحریک لے کیا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. تھے 0 میٹر لیکن الحمدللہ اب بڑے فرسٹ کلاس ہو گئے ہیں. تو اسی طرح کے ایک 0 میٹر پیر میرے پاس ہے, ایک وہاڑی کے پاس, ایک آستانہ عالیہ ہے جناب. ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور کہا کہ بچہ آپ کو دے رہے ہیں, آتا اس کو نہ الف آتی ہے نہ بے آتی ہے, ناظرہ قرآن میں پڑھنا نہیں آتا. الحمدللہ اس بچے نے پھر پڑھا, علوم پڑھے, فنون پڑھے, دورہ حدیث شریف پڑھا. آج اس کی دستار بندی, سیدوں کا بچہ ہے, گیلانی سادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میں اس کو بھی بلاؤں گا, سید اسرار حسین شاہ, وہ گیلانی تشریف لے آئے تاکہ حضرت ایمان صاحب دامت پر کاتم القدسیہ کے ہاتھ سے آپ کو میں سند دلاؤں. اس کے بعد عمران مالک صاحب تشریف لے آئے. میرا غلب گمان ہے یہ بچہ نرسری سے میرے پاس پڑھا اور حفظ سے قرآن بھی ادھر ہی کیا, ماشاء اللہ پڑھا, علوم پڑھے, آج فارغ فارغ ہو رہا ہے. اس کو بھی جگہ دے دو یار, فل لائن میں اس کو بٹا لو. تو اب یہ 6 عدد پورے ہو گئے. تو حضرت دیوان عالی سیدی کھڑے نہیں ہو سکتے, علیل ہیں تو آ جائیں گے بچے آپ کے. تو ان بچوں سے گزارش ہے ایک ایک کر کے سند ان کے ہاتھ سے لے لیں تاکہ خواجہ غریب نواز کی مور بھی ہو جائے کہ ان کے فیض کی بھی. تو ایک ایک بچہ آئے ہوئے. یہ راز ہے کہ بعض بچوں کو بڑی سند دی ہے, بعض کو چھوٹی دی ہے, اس میں ایک راز ہے. اصل میں ان بچوں کا بی اے پھنسا ہوا ہے اور میں نے ادھر سے تہیہ کیا ہوا ہے, جب تک کوئی دورہ حدیث شریف پڑھ کے پوسٹ گریجویٹ نہیں ہوگا میں اس کو اپنا شاگرد نہیں کہوں گا. میں نہیں کہتا کہ یہ میرا شاگرد ہے. تو ان کو کہا ہے کہ چھوٹی سندیں اس لیے دی ہیں کہ آپ بچے تعلیم پوری کریں, تعلیم پوری کر کے جس وقت آپ کا ایم اے ہو جائے گا تو سند بٹا لیں گے جی. تو میں یہ پھر لے لوں گا اور آپ کو بڑی سند دے دوں گا.
یہ سند ادھار
ہے. ہاں جی یہ سند ادھار کی بحث, اس پر میں نے لکھ بھی دیا ہے عارضی. تو مجھے امید ہے کہ یہ لفظ میرے تھوڑے لفظ زیادہ سمجھیں گے اور آپ عصری تعلیم میں کوتاہی نہیں کریں گے. جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں آپ نکلیں. دیکھیں الحمدللہ یہ جو کہکشاں سجی ہے, آپ دیکھے ہیں ضیاء اللہ شاہ صاحب آ گئے ہیں, یہ ایم پی اے ایم ایل اے, یہ اس کو اپنا مدرسہ سمجھ کے جناب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بڑے مؤثر لوگ ہیں اپنے علاقوں کے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. تو اب اٹھنا آپ نے نہیں ہے, یہ دعائے برکت میں کرانے لگا ہوں. حضرت ان کے لیے بس ہاتھ اٹھا دیں, دعا فرما دیں تاکہ, اور ہم بس صرف ایک تقریر حضرت کی, بس 3 منٹ کی ایک حاضری نعت کی, پھر مفتی صاحب کا خطاب, پھر جناب خصوصی مہمانوں کو سے اجازت, اور میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے 5 منٹ کا ذکر کروں گا, 5 منٹ درود شریف ہم پڑھیں گے. تو میں دعا کر کے جب تک آخری آدمی مجھ سے نہیں مل لے گا میں انشاءاللہ اندر نہیں جاؤں گا. اس لیے آپ بالکل بے غم ہوں کہ ملاقات ہوگی یا ملاقات نہیں ہوگی. بلا تاخیر جناب اپنی جماعت کے چیف آرگنائزر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے زیب سے زیادہ بلوچستان کے پہاڑوں دروں میں یا رسول اللہ کے نعروں کا فیض اور گونج عام کرنے والی شخصیت صاحبزادہ خالد سلطان دامت برکاتہ القدسیہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنا پیغام اور خوبصورت لفظ ارشاد فرمائیں.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. علم باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. واجب الاحترام مفکر اسلام قائد علی سنت حضرت علامہ قبلہ پیر سید علامہ ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ اور میری جماعت کے معزز قائدین، علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں فارغ التحصیل ہونے والے علماء کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 8 سال کی مسافت علم کے حصول میں طے کی اور آج الحمدللہ اسناد حاصل کر کے ایک عالم دین ہونے کا اعزاز حاصل کیا. اور یہ حضرت قبلہ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا فیضان ہے کہ آج ہم اور آپ سب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے آشنا ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے دین مبین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس عظیم چشمے سے فیضیاب ہو رہے ہیں. حضور سلطان العارفین سلطان باہو کے اس بیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. کہ ایک منزل ہوتی ہے فقر کی، اور فقیر کو عام فہم لوگ جو دیکھتے ہیں وہ علم کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ جو فقر میں آ گیا وہ عالم نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، وہ فقیر ہے اور شریعت کے علم کو نہیں جانتا، صرف طریقت کو ہی جانتا ہے. جبکہ شریعت پہلی سیڑھی ہے طریقت کے لیے، اور علم ایک ایسی روشنی ہے جو فقر کی منزلیں طے کرنے میں فقیر کی مدد کرتی ہے. اور اسی لیے تو ایک فخر کے بادشاہ کہہ رہے ہیں، سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ علم باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. اور میں بات مختصر کروں گا کہ یہاں میں نے بھی اپنے بھانجے اور بچے کو داخل کیا، اور میں سلطان العارفین سلطان باہو کے اس فرمان سے بھی آشنا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر، ملا کرن وڈائی ہو، ساون ماہ دے بدلا وانگو پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئے جہانے مٹھے انہاں دے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو. حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے ان علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جنہوں نے دین کو بیچا ہے، جنہوں نے دین میں ایسی بدعملی پیدا کی ہے جس سے لوگ دین سے دور ہوتے گئے. اور شاہ جی قبلہ کی اللہ پاک عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ایسی دین کی خدمت کی ہے کہ جو صحابہ کا دین انسان کو دیکھنا ہو تو شاہ جی کے قدموں میں آ جائے، صحابہ کے دین کی جھلک یہاں سے نظر آئے گی، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہاں نظر آئے گی. اور یہ حقیقی بات ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، علم انسان کو توکل سکھاتا ہے، علم انسان کو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت سکھاتا ہے. اور وہ محبت اگر دیکھی ہے تو اس آستانے میں دیکھی ہے، وہ عاجزی دیکھی ہے تو اس آستانے میں دیکھی ہے، اور وہ توکل دیکھا ہے تو اس ادارے میں دیکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے نبی کا دین بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کے توکل پہ ایسے چلتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کمی بھی نہیں رہتی، دین کی کمی بھی نہیں رہتی. آپ جانتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب الحمدللہ ان کی شخصیت ہماگیر شخصیت ہے. آپ کی شخصیت کو جس پہلو سے دیکھا جائے، پہلے بھی مقررین حضرات نے جو فرمایا بالکل بجا فرمایا، اور حقیقتاً حضرت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب نے تو سب کی ترجمانی کر دی. آپ نے جو شکریہ ادا کیا ہے ہم رہتی دنیا تک، اور ہماری جو نسلیں ہیں وہ بھی آپ کے شکر گزار رہیں گی کہ شاہ صاحب نے جو ہمارے خاندان پہ، ہمارے دوستوں پہ، مسلک اہل سنت پہ جو احسان کیا ہے وہ ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، حضرت صاحب کا حکم تھا اس کو پورا کرنے آیا ہوں، ورنہ جماعت کی خدمت کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں یہ سلسلے گفتگو کے چلتے رہتے ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ایک یہاں سسٹم میں نے بہت اچھا دیکھا اور نرالا دیکھا، وہ یہ ہے کہ عموماً پورے ملک میں گیا ہوں اور اداروں کی طلبہ جو فارغ ہوتے ہیں ان کی